یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات. حضرت محترم تشیع اور بصیرت کے عنوان سے چند گزارشات ہم نے کل عرض کی تھیں اور عرض کیا تھا کہ تشیع کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے پوری تاریخ میں ہمیشہ صاحب بصیرت رہے ہیں. تشیع کا طرہ امتیاز بصیرت ہے اور بصیرت ہی کسی بھی انسان کو آل محمد سے جوڑتی ہے. مشکل ترین حالات میں بھی آل محمد کے چاہنے والے اہل بیت کے نور کے وسیلے سے. یہ بصیرت انسان کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ اہل بیت کے نور کے وسیلے سے آتی ہے.
محمد آل محمد بلند تر
صلوات. اللہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو ولایت اور امامت کے سائے میں لے آتا ہے اور اپنی زندگی کا ہدف امامت و ولایت کو قرار دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں بصیرت کا نور عطا فرماتا ہے. حضرت محترم جھوٹ بولتا ہے وہ انسان کہ وہ صاحب بصیرت ہے اور اس کا تعلق آل محمد سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس مکتب سے نہیں ہے کہ جس میں امامت و ولایت کو اساس قرار دیا جاتا ہے. یہ امامت و ولایت ہے جو انسان کے اندر بصیرت کا نور ایجاد کرتی ہے. حضرت محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں سورہ یوسف کی 108 آیت میں ارشاد فرمائے فرما رہا ہے کہ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. کہ محمد اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن بصیرت کے ساتھ. تو ذرا محترم ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ کی طرف دعوت دینا فقط انبیاء کا کام نہیں ہے، آئمہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کے پیروکاروں کی ذمہ داری بھی دعوت دین ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی انبیاء کی ذمہ داری تھی، آئمہ کی ذمہ داری تھی، ہماری کوئی ذمہ داری ہے. نہیں، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بصیرت کے ساتھ انبیاء نے بھی دعوت دینی ہے اور بصیرت کے ساتھ ان کے پیروکاروں نے بھی دعوت دینی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عزیزان محترم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب دین کی طرف دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، مکتب تشیع کی طرف دعوت دینا ہماری ذمہ داری تو نہیں، مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے. بھائی امام جانے، ان کا مکتب جانے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی صبح بینک میں جانا، شام کو واپس آنا اور گھر میں آرام کرنا. ہماری ذمہ داری دین کی تبلیغ، مکتب کی تبلیغ، امامت و ولایت کا دفاع ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو امام کی ہے یا زیادہ سے زیادہ مولانا حضرات کی ہے. لہذا ہم تو مولانا صاحب کے اوپر ساری باتیں ڈال کر بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. زین محترم امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک ایسا واجب ہے جو مولانا پر بھی واجب ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں پر بھی واجب ہے، آئمہ پر بھی واجب تھا، انبیاء پر بھی واجب ہے اور عام افراد پر بھی واجب ہے. لہذا یہ ایک ایسا واجب ہے جو کسی کے اوپر مستثنا نہیں ہے، ہر شخص کے اوپر. جیسے نماز، نماز انبیاء پر بھی واجب تھی، آئمہ پر بھی واجب تھی، علماء اور مجتہدین پر بھی واجب تھی اور ہم جیسے عام لوگوں کے اوپر بھی نماز فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کے اوپر تو نماز فرض ہے لیکن نبی کے پیروکاروں پر سے نماز ثابت ہے. نہیں عزیزان محترم، انبیاء کے اوپر بھی فرض تھی، پیروکاروں کے اوپر بھی فرض ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ایک ایسا واجب ہے کہ جو تمام کے تمام مکلفین کے اوپر برابر سے واجب ہے. ہاں، انبیاء سے ان کے درجے کے حساب سے پوچھا جائے گا، علماء اور مجتہدین سے ان کے درجے کے حساب سے پوچھا جائے گا اور عام انسانوں سے ان کے درجے کے حساب سے پوچھا جائے گا. پوچھا سب سے جائے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر امر بالمعروف نہیں المنکر ثابت ہے. نہیں عزیزان محترم، اگر فرض کر لیجئے کسی معاشرے کے اندر، توجہ ہے یا نہیں ہے میری طرف، اگر فرض کر لیتے ہیں کسی معاشرے کے اندر کوئی عالم بھی نہ ہو، فرض کر لیتے ہیں کوئی ایسا دیہات ہو، کوئی ایسا شہر ہو جہاں علماء نہیں پائے جاتے، وہاں کے لوگوں نے اہتمام نہیں کیا کہ مثلا لوگوں کو بھیجتے مدرسے کے اندر علم دین حاصل کرتے، کوئی عالم بھی نہ ہو، تو کیا اس شہر میں امر بالمعروف نہیں المنکر ثابت ہو جائے گا؟ کیا لوگوں کو نیکیوں کی طرف نہیں بلایا جائے گا؟ کیا لوگوں کو برائیوں سے روکنا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان محترم، اگر کوئی عالم بھی نہ ہو تب بھی وہاں موجود فرد فرد مسلمان کے اوپر امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہیں عن المنکر بھی واجب ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد. لہذا انا و من اتبعنی یعنی بصیرت کے ساتھ نبی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ان کے پیروکار بھی، صاحبان ایمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ بلائیں. البتہ عزیزان محترم، یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں نا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاص لوگ ہیں. کیوں خاص لوگ ہیں؟ اس لیے کہ بصیرت کی شرط لگائی گئی ہے، جس کے اندر بصیرت نہ ہو وہ دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، وہ دین کی طرف دعوت نہیں دے سکتا. اور جو دین کی دعوت دے بغیر بصیرت کے، تو زن محترم بس وہ دین کا بیڑا غرق ہی کرے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. جگہ جگہ ہمیں مبلغین نظر آ رہے ہیں، جناب دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، تو جب ان سے سوال کیا جائے دین کے بارے میں کہ بھائی دین کیا ہے، جس کی تم تبلیغ کر رہے ہو وہ کیا شے ہے، اس کی جنس و فصل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو وہاں کہتے ہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا، مولانا صاحب سے جا کے پوچھو، ہمیں تو اتنا ہی بتایا گیا کہ آپ نے اتنی تبلیغ کرنی. تو حضرت محترم تبلیغ کے لیے بھی دین کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی بصیرت، شعور اور معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو انسان صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا سامعین، مکتب تشیع کی تبلیغ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور تشیع کی تبلیغ کے لیے تشیع کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مکتب کی اساس کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے۔ ہمارا کچھ مطالعہ ہونا چاہیے، آئمہ کی سیرت کا کچھ مطالعہ ہونا چاہیے، تاکہ جب امامت کی اور ولایت کی، جو عالم اسلام میں ایک سب سے زیادہ قابل بحث موضوع ہے، جس پر تاریخ میں سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے، یعنی امت مسلمہ میں تاریخ میں جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے وہ امامت و ولایت ہے، اور مکتب تشیع کا امتیاز اور طرہ امتیاز امامت و ولایت ہے۔ تو ہمارے جوان اور ہمارے مکتب کے ماننے والوں کے پاس کافی دلائل ہونے چاہیے امامت و ولایت کے بارے میں، اپنے مکتب کے تعارف کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، تاکہ مکتب تشیع کی تبلیغ ہو سکے۔ دیکھیں، زبردستی تو ہم کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں؟ ہم ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں اور کہیں تو شیعہ ہو جا؟ نہیں، نہ یہ کام انبیاء نے کیا، نہ ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور نہ ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ ڈنڈے سے کسی کو نہ مسلمان بنایا جا سکتا ہے، نہ مومن بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، دلیل کے ذریعے سے قائل کر کے، اپنے اخلاق اور سیرت کے ذریعے سے عزیزان محترم لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تشیع کی طرف، تشیع کی حقانیت کی طرف، امامت و ولایت کی طرف۔ لیکن کب ہم متوجہ کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود متوجہ ہوں۔ جب ہم خود ہی متوجہ نہ ہوں تو دوسرے کو کیا متوجہ کریں گے؟ اور جب ہم خود متوجہ نہ ہوں اور دوسرے کو متوجہ کرنے کی کوشش کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا، بھائی تمہیں تو خود اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا، تم دوسرے کو کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ پہلے جا کے اپنا دین تو سمجھ لو۔ وہ ایک کلپ آیا تھا تو میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا کہ کسی نام نہاد مسلمان نے، جس کے ہاتھ میں کلشنکوف تھی، روکا کسی میاں بیوی کو۔ ہندوستان میں کسی نے کلپ بنایا تو کہا کہ تم قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں قرآن جانتا ہوں۔ کہا اگر تم قرآن نہیں جانتے، تم مسلمان نہیں ہو، تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا نہیں میں قرآن جانتا ہوں۔ تو اس نے قرآن کے بجائے وہ جو ہندوؤں کی کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، گیتا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو نام نہاد مسلمان دہشت گرد تھا، حضرت محترم کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ یعنی اس کو یہ فرق نہیں پتا تھا کہ قرآن میں اور گیتا میں فرق کیا ہے، لیکن کہتا ہے اگر تمہیں قرآن نہیں آتا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت محترم ایسے دین کی تبلیغ سے تبلیغ نہ کرنا بہتر ہے۔ تو آج کل حضرت محترم ایسی تبلیغ ہو رہی ہے دنیا بھر کے اندر، کلمہ شاید خود پڑھنا نہ آتا ہو، دوسرے سے کہتا ہے کلمہ پڑھو، اگر کلمہ پڑھو گے تو چھوڑ دوں گا۔ تو بھائی پہلے خود تو کلمہ پڑھنا سیکھ لیں، پہلے خود کو کلمہ یاد کر لیں۔ تو عزیزان محترم ہمارے دین میں بصیرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو تو انسان صحیح معنوں میں اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ کہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب ممبروں سے اذان محترم اگر ہم مکتب تشیعوں کی تبلیغ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ بھائی ممبر پر بھی جو تبلیغ ہونی چاہیے، لوگوں کو ہم قائل کرنا چاہتے ہیں نا، ایک ہے ہم فضائل مصائب پڑھتے ہیں، دوسرا ہم آل محمد کا پیغام دوسروں تک دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ آل محمد افضل ترین مخلوقات ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو حجت خدا ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے دین لینا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اذان محترم تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے نا، حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، لٹھ مار انداز تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ممبروں سے جب کسی کو برا بھلا کہو گے، ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہو گے، ان کے مقدسات کی توہین کرو گے تو وہ آپ کے مکتب کی طرف مائل ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو بھی اذان محترم اس کی توہین کرو گے نا، بچہ ٹھیک ہے کہ وہ چھوٹا ہے لیکن ضد میں آ کے ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو کمیونیکیشن کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے بچے کی تربیت نہیں ہوگی بلکہ سوء تربیت ہوگی۔ وہ بچہ اس کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ اذان محترم اگر حکمت اور بصیرت کے ساتھ تبلیغ نہ ہو، تربیت نہ ہو تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ ممبروں سے ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر، سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیں محمد والے۔ زن محترم آپ کبھی بھی کسی کی توہین کر کے اسے قائل نہیں کر سکتے، آپ اس کے مقدسات کی توہین کر کے آپ اس کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ نہ انبیاء نے یہ کام کیا، نہ ائمہ نے، اور نہ کوئی عاقل انسان یہ کام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ یہ کام، افسوس کے ساتھ ممبروں سے ہوتا ہے، یا جب ہم کسی کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، دو طرف سے توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو توہین کر کے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے اخلاق سے، حسن اخلاق سے آپ دلیل دو، وہ بھی دلیل دے۔ آپ جب بات کرو تو دلیل کے ساتھ بات کرو۔ اب جب آپ جب بات کرو تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرو، آپ اپنے مکتب کی تعریف کرو کہ ہمارا مکتب یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے، امامت و ولایت کے دلائل یہ ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں بیان کرو گے اور اچھے انداز سے بیان کرو گے، اس کے دل میں آپ کی بات اترے گی۔ تو ذرا محترم تبلیغ کے لیے حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے، اور سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں آئمہ کے ماننے والے پوری تاریخ میں صاحب بصیرت رہے، اور جو لوگ صاحب بصیرت نہیں تھے، کل عرض کیا تھا، وہ لوگ آئمہ سے جدا ہوتے رہے، اور بہت سے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابو حمزہ شمالی ایک جلیل القدر صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے، ابو حمزہ شمالی کون ہیں جن کی دعا ہم ماہ مبارک رمضان میں پڑھتے ہیں، بڑی عرفانی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، دعا ابو حمزہ شمالی ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو پورے سال کبھی بھی آپ پڑھ لیں، لیکن خصوصاً ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ ابو حمزہ شمالی وہ صحابی امام ہیں کہ جن کے تین بیٹے اہل بیت کے راہ میں مارے گئے، تین بیٹے شہید، اور خود ایک بہت بڑی ہستی اور ایک بہت بڑے عرفان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو منصور دوانیقی جو اس وقت بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، وہ حکم دیتا ہے اپنے وزیروں کو کہ دیکھو امام صادق علیہ السلام کا جو بھی جانشین ہو اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے، امام کے کسی بھی جانشین کو نہ چھوڑا جائے۔ تو امام وصیت فرماتے ہیں. ابو حمزہ صومالی جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے پاس بیٹھ کر قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر تفسیر کا درس دے رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ قاصد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ غضب ہو گیا, امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہو گئے. ابو حمزہ صومالی گریہ فرماتے ہیں, روتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ جانشین ہے امام صادق کون ہے, امام نے کس کی وصیت کی ہے کہ کون ہوگا امام کا جانشین. کہا مبہم ہے, معلوم نہیں کون ہے. کہا کس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ امام کسی کو اپنا جانشین اور وصی بنا کر نہ جائے, یہ تو قانون ہے, ہر امام اپنا جانشین بناتا ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی وصیت امام نے فرمائی ہوگی. کہا کہ امام نے تین افراد کا نام لکھا ہے, پتہ نہیں کس کا نام ہے, کون جانشین ہے, ان تینوں کو جانشین قرار دیا. لہذا لوگوں کے اندر ابہام پایا جاتا ہے. کہا اچھا کس کس کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا ہے. کہا پہلا نام خود خلیفہ کا لکھ دیا, منصور دوانیقی کا لکھ دیا کہ منصور دوانیقی جانشین امام صادق ہے. کہا اچھا اور دوسرا کون؟ کہا دوسرا عبداللہ افتاح جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے, ان کا نام لکھا ہے اور وہ تھوڑے سے معذور بھی تھے. کہا اچھا تیسرا نام کون ہے؟ کہا موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم کی ذات پر درود بھیجو محمد, اس سے بہتر انداز سے سلوات بھیجو. کہا اچھا ابو حمزہ صومالی آپ دیکھیں کس قدر بابصیرت انسان تھا. میں نے کہا نا کہ جب انسان اپنے آپ کو وقف کر دے امامت و ولایت کے لیے تو اللہ اس کے دل میں امامت کا نور عطا کرتا ہے, بصیرت کا نور عطا کرتا ہے. اب دیکھیں قاصد آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں معلوم کون جانشین ہے, تین لوگوں کی وصیت کی ہے, منصور دوانیقی, عبداللہ افتاح اور امام موسیٰ کاظم. کہاں اس میں ابہام کہاں ہے؟ اس میں تو کہیں بھی ابہام نہیں ہے. کہا بھائی جب تین لوگوں کی وصیت کی ہے جانشین تو ایک ہی ہو سکتا ہے. کہا ایک ہی کو جانشین بنایا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو ہمارے مکتب میں, مکتب امامت و ولایت میں ظالم کبھی جانشین معصوم نہیں ہو سکتا. جانشین کبھی معصوم کا جانشین نہیں ہو سکتا ظالم کبھی. لہذا بادشاہ تو نکل گیا, کہا اب بچے عبداللہ افتاح. تو عبداللہ افتاح گو کے امام معصوم کے فرزند ہیں لیکن چونکہ جسمانی لحاظ سے بھی معذور ہیں اور علمی لحاظ سے بھی کم تر ہیں, لہذا امام وہ ہوتا ہے جو علم لدنی کا بھی مالک ہوتا ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی سالم ہوتا ہے. تو بس عبداللہ افتاح بھی نکل گئے, بس ایک ہستی بچی جس کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا وہ جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیں زن محترم اسی زمانے میں کچھ لوگ ابہام کا شکار ہو گئے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی ابہام نہیں تھا, کوئی شک نہیں تھا, کوئی تردید نہیں تھی, وہ بالکل کلیئر تھے. اور ہر امام کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا. کیوں؟ عزیز محترم جتنی امامت کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی نا اتنی آپ کی دل کی آنکھیں کھلیں گی, اتنی آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا, اتنا آپ کے شعور میں اضافہ ہوگا. یاد رکھیے گا آج بھی عزیز محترم ہم جتنا زمانے کے امام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا بصیرت و شعور ہمارا بڑھتا چلا جائے گا. ایک تو درود بھیجے محمد والے محمد پر.
محمد والے
محترم، بصیرت بہت امپورٹنٹ ہے. آئمہ علیہ السلام نے بہت تاکید فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ لیں وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو فتنوں کا دور شروع ہوا نا وہ اب تک جاری ہے، اور تا ظہور امام فتنے جاری رہیں گے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ جہاں حق اور باطل آپس میں مخلوط ہو جائیں، مکس ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلے دوست کون ہے دشمن کون. یہاں پہ بصیرت کام کرتی ہے، بصیرت بتاتی ہے کہ بھائی یہ دوست ہے یہ دشمن، یہاں حق ہے یہاں باطل ہے، یہاں ظلمت ہے یہاں نور ہے. وَإِلَّا آج کے زمانے میں عزیز محترم کیسے آپ تشخیص دیں گے کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے؟ دیکھنے میں تو سبھی مسلمان ہیں نا، دیکھنے میں تو سبھی مسلمان ہیں. اور مولا علی کے زمانے میں بھی یہ سوال تھا، جنگ صفین کے اندر لوگوں نے سوال کیا کہ مولا پتہ نہیں چلتا کہ حق کہاں پر ہے، یہاں بھی نمازی وہاں بھی نمازی، یہاں بھی روزہ دار وہاں بھی روزہ دار، یہاں بھی صاحب ایمان وہاں بھی صاحب ایمان، یہاں بھی کلمہ گو وہاں بھی کلمہ گو، یہاں بھی صحابی وہاں بھی صحابی، یہاں بھی حافظ قرآن وہاں بھی حافظ قرآن، یہاں بھی نبی کا دم بھرنے والے وہاں بھی نبی کا دم بھرنے والے. تو علی کے زمانے میں بہت بڑی مشکل تھی اذان محترم، اور خود مولا حسن کے زمانے میں، مولا حسین کے زمانے میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگ تھی. کیسے پتا چلے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ تو اذان محترم بصیرت، بصیرت انسان کے اندر روشنی ایجاد کرتی ہے، اور وہ جو اندھیرا ہو جاتا ہے نا فتنوں کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ حق کہاں چلا گیا. اگر انسان کے دل میں بصیرت ہو تو وہ نور بھر کے بن کے ساری دنیا میں اجالا کر دیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. لیکن عزیز محترم یہ بصیرت کب پیدا ہوتی ہے؟ عرض کی امامت و ولایت سے، تمسک کے ذریعے سے. یاد رکھیے گا جتنا ہم امامت سے دور ہوں گے اتنا ہمارا دل بجھتا چلا جائے گا، تاریک ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہم حق و باطل کی تمیز کو ختم کرتے چلے جائیں گے. حق و باطل ہمارے لیے ہمیشہ مبہم رہے گا. اب دیکھیں پوری تاریخ میں آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یقین کی منزلت پر فائز رہتے ہیں، ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہمیشہ یقین کی منزلت پر فائز. لیکن ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ہمیشہ ابہام کا شکار رہتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں آیا یہ درست راستہ ہے یا غلط راستہ ہے، حق کہاں پر ہے. ہمیشہ ایک جھگڑا رہتا ہے، بھائی یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں یا یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیشہ یہ اختلاف رہتا ہے. اور بصیرت زن محترم یعنی امامت سے جتنا ہمارا تمسک ہوگا اتنا زیادہ امامت کی معرفت بھی ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی، امامت سے عشق جتنا بڑھے گا اتنی زیادہ امامت کی معرفت بھی ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر. امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی تو لوگ آئے امام رضا کے گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہو کر ایک دفعہ استفسار کرنے لگے کہ امام کا جانشین کون ہے، امام کا وصی کون ہے. تو کسی نے کہا کہ امام محمد تقی امام رضا کے جانشین ہیں. امام کی ایج اس وقت، امام کی عمر مبارک 7 سال یا 8 سال تھی، دو مختلف روایات ہیں کہ 7 سال تھی یا 8 سال تھی. تو زن محترم ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے، بظاہر جو بلوغت کی ایک ایج ہے 15 سال. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ 7 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے، کیسے امامت کر سکتا ہے. عام طور پر جو شریعت نے بتایا ہے وہ تو 15 سال کے بعد ہی انسان بالغ ہوتا ہے. تو کیا امام کا جانشین 7 سال کا ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے مشورہ دیا، نہیں بھائی، امام جواد ہمارے امام نہیں ہو سکتے، لہذا ہم ایسا کرتے ہیں جب تک امام بالغ ہو تو ہم کسی اور کو امام کا نائب بنا کر انہیں اپنا امام بنا لیتے ہیں. ایک دفعہ وہاں پر ایک بابصیرت انسان جناب یونس وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، امام کے بڑے بامعرفت صحابی تھے. ایک دفعہ ان کو جلال آتا ہے، جس شخص نے یہ کہا کہ امام جواد کا یعنی امام جواد جو خود جانشین ہے، کہا ان کی جگہ پر ایک اور نائب بنایا جائے کہ جو ہماری امامت کرے. ایک دفعہ سر کے بال پکڑتا ہے، زور سے دیوار پہ مار کے کہتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے امام امام ہوتا ہے چاہے شکم مادر میں کیوں نہ ہو. تو نے سنا نہیں کہ حضرت یحییٰ اس وقت نبی بنے تھے جب وہ گہوارے میں تھے، اور حضرت عیسیٰ اس وقت نبی تھے کہ جب وہ گہوارے میں تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، تو گہوارے میں بھی ہو تو معصوم معصوم ہوا کرتا ہے، حجت خدا ہوا کرتا ہے، امام میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، بلوغت سے پہلے ہو یا بلوغت کے بعد ہو. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. خداوند عالم مزان محترم اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ یہ میرا راستہ ہے، اس پر میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. بس عزیز محترم، آل محمد کے چاہنے والے ایک مکتب تشیع کا طرح امتیاز پوری تاریخ میں یہ رہا کہ ہمیشہ بابصیرت لوگ آئمہ کے ارد گرد رہے، اور آج تک جو تشیع ہم تک پہنچی ہے نا یہ بابصیرت لوگوں کی وجہ سے پہنچی. اگر بصیرت نہ ہو تو انسان دین میں گمراہ ہو جائے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بہت توجہ چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ انما البصیر من سمع فتفکر، بصیر کون ہے؟ صاحب بصیرت انسان وہ ہے جب کوئی بات سنتا ہے تو اس میں غور و فکر کرتا ہے. صاحب بصیرت کون ہے؟ جب کسی بات کو سنتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے. وَإِذَا نَظَرَ فَأَبْصَرَ، اور جب کسی چیز پر نظر کرتا ہے، کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو بصیرت سے کام لیتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. حضرت محترم بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف مولا نے توجہ دلائی. صاحب بصیرت کی نشانی کیا بتائی؟ کہ جب کوئی سنتا ہے کوئی چیز یا دیکھتا ہے تو اس میں اس مشاہدے میں تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، یہ صاحب بصیرت کی نشانی ہے. پس جو انسان کسی شے کو سنے اور کسی منظر کا مشاہدہ کرے اور اسے من و ان قبول کر لے، بس سمجھ لیں کہ یہ بے بصیرت انسان ہے، یہ صاحب بصیرت نہیں ہے. اور عام طور پر عزیز محترم آپ دیکھیں آج ہم جو بات سنتے ہیں عام طور پر، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کے یعنی خالی مسلمانوں کی بات نہیں ہے، غیر مسلمان بھی، پوری دنیا کے اندر اکثریت انسانوں کی ایسے ہے کہ جب وہ کسی شے کو سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو من و ان قبول کر لیتے ہیں، جب کوئی منظر دیکھتے ہیں من و ان قبول کر لیتے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے جان محترم، یہ سائیکی دشمن کو پتا ہے کہ عام طور پر انسانوں کی سائیکی ہے، انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ جو بات تکرار کے ساتھ کی جائے نا میں ایک بات آپ کو تکرار کے ساتھ کروں، ٹھیک ہے؟ یہ چاندنی سفید ہے، عام طور پر چاندنی سفید ہی ہوتی ہے نا، اس لیے چاندنی کہا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا یہ چاندنی سیاہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہوں گا یہ جو چادر بچھی ہوئی ہے سیاہ ہے، اب آپ سب دیکھ رہے ہیں بھائی سفید ہے، لیکن میں کہوں جی یہ سیاہ ہے، باہر سے ایک شخص آئے آ کر کہے بھائی یہ آج کالی چادر بچھی ہوئی ہے، پھر دوسرا شخص آئے وہ بھی کہے بھائی کالی چادر بچھی ہوئی ہے، تیسرا شخص آئے کہے بھائی کالی چادر بچھی ہوئی ہے، اگر 100 افراد آ کر کہیں کہ یہ چادر جو بچھی ہوئی ہے کالی چادر ہے، تو ایک دفعہ آپ کو خود اپنے اوپر شک ہونے لگے گا کہ کہیں میں تو دھوکہ نہیں کھا رہا، ہو سکتا ہے کالی ہو مجھے سفید نظر آ رہی ہے، اپنی عقل پر انسان بعض دفعہ شک کرنے لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی زیادہ تکرار ہو رہی ہے اس بات کی کہ کالی ہے کالی ہے کالی ہے، نتیجتاً آپ مجبوراً سوچنے لگے کہ بالآخر کہیں ایسا تو نہیں میری عقل میں کوئی فطور ہو گیا ہو، میری آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، مجھے سفید چیز کالی نظر آ رہی ہو، کالی چیز سفید نظر آ رہی ہو، ممکن ہے۔ عزیزان محترم یہ دشمن کا حربہ ہے، آپ دیکھیں کہ امیر شام نے جو اس وقت جب گواہی دینے کی بات آئی کہ یہ اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، تو 40 لوگ گواہ کے طور پر پیش کر دیے کہ بھائی یہ اونٹنی نہیں ہے اونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے لوگوں نے گواہی دی کہ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا ہاں بھائی یہ اونٹنی نہیں اونٹ ہی ہے، مجبوراً مجھے بھی قبول کرنا پڑے گا۔ تو آج کل آپ یہ جو ایڈورٹائز آتا ہے نا ٹی وی کے اندر، آپ دیکھتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتی ہے؟ حضرت محترم ایک بالکل تھکی ہوئی چیز، ایک ایسی چیز جو آپ کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کے لیے ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اتنی تکرار کرتے ہیں ٹی وی کے اندر، اتنی زیادہ اس کو بار بار اس کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں یار یہ میری زندگی میں اگر یہ نہ ہو تو بس سمجھو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، حالانکہ آپ کی زندگی کا وہ لازمہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ تکرار ہوتی ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہو کہ آپ بازار سے جا کر اسی شے کو خریدو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جانے محترم؟ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ لہذا جب ہم عزیزان محترم کسی شے کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اسے من و ان قبول کر لیتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کی بصیرت یہاں پر کام نہیں کر رہی۔ آل محمد کا چاہنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جب کسی شے کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس میں تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تجزیہ و تحلیل کرتا ہے، کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے اپنی سوچ اس طرح کی نہ بنا لیں، کوئی تجزیہ و تحلیل جیسے ہمارے اینکرز کرتے ہیں ٹی وی کے اندر بیٹھ کر، اگر آپ نے کوئی 2 بڑے ماہر پاکستان کے آپ نے ان کا تجزیہ و تحلیل سنا تو آپ ان کی بات کو من و ان قبول نہ کر لیں بلکہ اپنی عقل کا استعمال کریں، تدبر کریں، دیگر اور لوگوں کے تجزیے بھی سنیں، دیگر اور لوگوں کے ان کے مخالفین کے آرٹیکلز بھی پڑھیں، ان کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ 2 مختلف نظریات کو پڑھیں گے وہاں آپ کو تشخیص دینا آسان ہو جائے گا۔ درود بھیجو محمد والے محمد کا۔ انما البصیر من سمع فتفکر۔ بصیر کون ہے؟ صاحب بصیرت کون ہے؟ کہ جو جب کسی چیز کو سنتا ہے تو اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ فَأَبْصَرَ، اور جب کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو بصیرت سے کام لیتا ہے۔ لہذا محترم ٹی وی پہ آنے والی ساری خبروں کی تصدیق نہیں کر دینی چاہیے کہ جناب ہم کہیں کہ جو خبروں میں آ رہا ہے بالکل درست آ رہا ہے، نہیں، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بالکل درست دیکھ رہے ہیں۔ آج کل عزیزان محترم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ میڈیا کے اوپر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فی الواقع حقیقت میں ہو سکتا ہے کوئی جنگ ہی نہ ہو، لیکن سی این این، بی بی سی، رائٹرز اور دیگر خبر رساں ایجنسی اتنا اس کی تکرار کریں، اس طرح سے پورا سینیریو بنا کر پیش کریں کہ آپ کے بھی دنیا کے اس کونے میں اتنی بڑی جنگ ہو گئی، پتہ چلا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی یہ جنگ کہاں ہوئی؟ یہ جنگ تو ہالی ووڈ میں ہوئی، ٹھیک ہے, ہالی ووڈ نے ایسا سینیریو بنایا, ایسی فلم بنائی اور اتنا زیادہ اس کا تکرار ہوا کہ آپ سمجھے کہ واقعی دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, پتہ چلا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سارے محترم, ہمیں آج کے زمانے میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا زانی محترم, اس پاکستان کے اندر ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے, آپ کے حقوق کس طرح سے پاکستان کی سرزمین پر سلب ہو رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, دشمن ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے, ہمارا صحیح درست راستہ کیا ہے, کس منزل کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, اس کی ہمیں اچھی طرح سے آگاہی ہونی چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے. زن محترم, آپ دیکھیں کل جو واقعہ پیش آیا پنجاب کے اندر, پنجاب میں ہمارے ایک بہت زبردست شخصیت جناب برادر ناصر عباس شیرازی ایڈوکیٹ, کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جنہوں نے یہ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر انہوں نے بیان دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے جو جسٹس باقر نجوی صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کے بارے میں اس نے کہا کہ چونکہ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے لہذا اس نے یہ رپورٹ میرے خلاف دی. تو یہ برادر ناصر شیرازی صاحب ایڈوکیٹ ہیں خود, انہوں نے پٹیشن دائر کی عدالت میں کہ اس شخص نے, گو کہ یہ وزیر قانون ہے لیکن اس نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی, اس نے عدالت کو فرقہ وارانہ تقسیم کرنے کی کوشش کی اور یہ شخص نااہل ہے, پٹیشن دائر کی, اور اس کے نتیجے میں حضرت محترم یہ کیس کی پیروی کر رہے تھے, کل لاہور میں ایک مقامی جگہ پر اپنی خانوادے کے ساتھ کہیں کسی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے, کچھ خرید رہے تھے اور پیچھے سے یہ آئے رانا ثناء اللہ کے گنڈے, ایلیٹ فورس تھی جو بھی لوگ تھے, ڈالے میں آئے اور آ کر اغوا کر کے لے گئے. اب یہ دیکھیں ذرا, محترم ایک محترم شخصیت, ایک ایڈوکیٹ, ایک پولیٹیکل ورکر, ایک ویلفیئر کا کام کرنے والا انسان, ایک مکتب تشیع کا خدمت گزار, ساری دنیا ان کو جانتی ہے, ان کو اس طرح سے اٹھا کر لے جاتے ہیں, مسنگ پرسنس میں ڈال دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں ہے, کس کے پاس. ابھی آپ دیکھ رہے تھے نا یہ جیل بھرو تحریک چل رہی تھی مسنگ پرسنس کے حوالے سے. حسین محترم, یہ ظلم اس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, بالآخر ہمارا ملک اس کا کوئی آئین تو ہے نا, قانون تو ہے نا اس کے اندر, یا نہیں ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے, جو جس کو اٹھا کے لے جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی وارنٹ گرفتاری دکھایا جاتا ہے, نہ وردی پہن کر آتے ہیں, نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کون لے کر گیا, کہاں لے کر گیا, وہ بندہ کس حال میں ہے, کچھ نہیں پتا. اس وقت 136 اور یہ ملا کے 137 ہمارے شیعہ نوجوان اس وقت مسنگ ہے. یہ اس ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے. افسوس ہے زان محترم, اس نواز شریف کے نا اہل, نواز شریف کی اس نون لیگ کی حکومت پر. اس وقت آپ کو معلوم ہے پنجاب میں عام جو گھریلو مجالس ہوتی ہیں نا, سالانہ مجالس, آپ کے گھر میں اگر 100 سال سے بھی مجلس ہو رہی ہے تو اس کا این او سی آپ کو لینا پڑے گا, ہر سال لینا پڑے گا. یہ پنجاب میں ہوتا ہے. ممکن ہے کہ حکومت آپ کو این او سی دے اور ممکن ہے نہ دے. وہ کہہ دیے 100 سال سے میرے آبا اجداد مجلس کرتے آئے ہیں, میں تو گھر کے اندر مجلس کر رہا ہوں. کہا نہیں, جب تک این او سی نہیں لوگے تم مجلس نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جلوسوں میں ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ. یہ کون کر رہا ہے؟ پنجاب حکومت, شہباز شریف. تو زان محترم, ہمیں بیدار ہونا چاہیے. عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے. اس ملک کو فرقہ وارانہ تقسیم کرنے کی پہلے بھی کوششیں ہوئیں اور آج تو موجودہ حکومت یہ کام کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ جیسے بدبخت وزیر یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے پٹیشن ان کے خلاف دائر کیا تو انہیں اغوا کروا لیا گیا. کتنا بڑا ظلم ہے جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, انتہائی قابل مذمت. حسن محترم بابصیرت انسان ہمیشہ بیدار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ پنجاب میں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، سندھ میں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کراچی میں ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی بصیرت کا استعمال نہیں کیا۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس سید آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ ایک باب حسین نے رقم کیا تھا اور ایک دوسرا باب زینب نے رقم کیا ہے، سلام ہو شہزادی آپ پر، کہ اگر آپ کا قیام نہ ہوتا تو یقیناً حسین کا خون کربلا کی ریت میں دفن ہو جاتا۔ عزاداروں، بس جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا، اسیروں کا یہ قافلہ، میرا سلام ہو شہزادی آپ پر، میرا سلام ہو علی کی بیٹی آپ پر، میرا سلام ہو سیدہ کی بیٹی آپ پر، ثانی زہرا بڑا سخت تھا آپ کے لیے شام کے بازاروں میں جانا۔ عزاداروں، ہند جو مولا علی علیہ السلام کی کنیز تھی، کہا یہ جاتا ہے سوگنامہ آل محمد میں روایت موجود ہے کہ ہند وہ کنیز تھی کہ جب یہ چھوٹی تھی، فالج کا اثر اس کے اوپر ہوا تو یہودی خاندان آیا اور آ کر مولا سے کہا، مولا علی سے، کہ میں ہر طبیب کے پاس گیا ہوں، میری بیٹی کو شفا نہیں ملی۔ کسی نے کہا کہ اگر درے اہل بیت پہ چلے جاؤ تو اس بیٹی کو شفا مل جائے گی، بس اے علی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میری بیٹی کو شفا دے دیجیے۔ عزاداروں، ایک دفعہ میرے مولا نے اپنے بیٹے حسین کو بلایا، مولا حسین اس وقت چھوٹے تھے، کہا حسین ذرا ایک تشت میں پانی لے آؤ۔ تشت میں پانی لے کر آئے اور ایک دفعہ پانی لے کر اس بچی کے فالج کے اوپر چھڑکا اور وہ بچی ایک دفعہ صحت یاب ہو جاتی ہے۔ بس یہودی خاندان نے کہا کہ مولا آپ نے اس بچی کو شفا دی ہے، آج کے بعد سے یہ بچی آپ کی کنیز ہے، اس کی کنیزی کو قبول کر لیجیے۔ عزاداروں، اس بچی کو حجاب کرنا شہزادی زینب نے سکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس عزاداروں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید سے اس کی زبردستی شادی کی گئی اور جو بھی ماجرا ہوا، بہرحال وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا۔ سوگنامہ آل محمد میں عزاداروں یہ قصہ منقول ہے کہ جب قافلہ بازار شام میں دربار شام کے نزدیک پہنچا نا، تو ایک دفعہ ہند کی کسی سہیلی نے کہا آ کر ہند سے کہ ہند قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اگر مناسب سمجھو تو آ کر اس قافلے کو مشاہدہ کر لو، نظارہ کر لو، کیسے قیدی ہیں، کون قیدی ہیں۔ کہا سر ٹھیک ہے۔ گئی، فاخرانہ لباس پہنا، آئی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، سہیلیاں بھی پاس بیٹھ گئیں۔ عزاداروں، بس اب جب یہ اسیروں کا قافلہ سامنے سے گزرنے لگا نا، تو ہند نے کیا دیکھا، کچھ بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر کچھ بیویاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ قافلہ جب نزدیک پہنچا تو ایک دفعہ ہند نے سوال کیا، بیویوں تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، من ای البلاد انتن، تم کس بلاد سے آئی ہو، کس شہر سے آئی ہو۔ ایک دفعہ بیوی نے سر جھکا کر کہا، نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ عزاداروں، بس یہ مدینہ کا لفظ سنا نا، ایک دفعہ ہند اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ ایک دفعہ بیوی زینب نے سوال کیا، ہند تم اپنی کرسی سے کیوں اٹھی ہو، کہا مدینے والوں کے احترام میں اٹھی ہو، کہا مدینے میں، مدینے سے تمہیں اتنا عشق کیوں ہے،
کہا وہاں میری شہزادی زینب ہے، میرے مولا کا گھر ہے، میرے مولا حسین کا گھر ہے۔ تم جانتی ہو میں اس گھرانے کی کنیز تھی، اس کے بعد میں یہاں کے شہزادی بنی ہوں۔ کہا کہ تم کس کا حال پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا میں زینب کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، میں حسین کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، میں اپنے مولا عباس کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، میں مولا سید سجاد کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ عزاداروں، بس ایک دفعہ زینب نے اپنے چہرے کے بال چہرے پر سے بالوں کو ہٹا کر کہا کہ اگر تم حسین کا حال پوچھنا چاہتی ہو تو یہ جو تشت میں سر رکھا ہوا ہے یہ تیرے مولا حسین کا سر ہے، اور اگر تو عباس کا حال پوچھنا چاہتی ہے تو یہ جو نوک نیزہ پر سر ہے یہ عباس حرمدار کا سر ہے، اور اگر تو اکبر کا حال پوچھنا چاہتی ہے یہ جو خوبصورت سا چاند نوک نیزہ پر بلند ہے یہ اکبر کا سر ہے، اور اگر سید سجاد کا پوچھنا چاہتی ہے یہ جو جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق گرہ بار ہے یہ سید سجاد ہے، اور اگر تو علی کی بیٹی کا حال پوچھنا چاہتی ہے، انا زینب بنت علی، ارے میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ میری سکینہ ہے۔ عزادارو، بس جب ہند نے یہ منظر دیکھا ایک دفعہ اپنا حجاب اتار کر پھینکا، چادر اتار کر پھینکی، زمین سے پتھر اٹھایا، سر پر مارا، بے ہوش ہو گئی ہند۔ بس کسی طرح سے اسے ہوش میں لایا گیا۔ زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کاش اس منظر کو دیکھنے سے پہلے میں اندھی ہو گئی ہوتی۔ ارے فاطمہ کی بیٹیاں، اس حال میں دربار شام ہے، بے غیرتوں کا مجمع ہے، اور زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں، بس اس حال میں ایک دفعہ دوڑی، دربار میں دوڑی، کیا دیکھا؟ دربار سجا ہوا ہے، یزید اپنے تخت کے اوپر برجمان ہے۔ جب یزید نے ہند کو اس حال میں دیکھا کہ سر پر چادر نہیں ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، اپنے غلاموں سے کہا، غلاموں چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، ہند کے سر پر رکھی گئی۔ بس جیسے ہی سر پہ رکھی، ہند نے چادر اتار کر پھینکی، کہا فاطمہ کی لاڈلیاں بے حجاب ہو اور تو میرے سر پر حجاب رکھ رہا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ ارے سیدہ کی بیٹیاں بے حجاب اور تیری زوجہ با حجاب ہو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ جناب زینب علیہ السلام کی اسیری کا، بار الہ ہمارے تمام اسیروں کو، ہمارے تمام مسنگ پرسنز کو جلد از جلد آزادی نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، برادر ایڈوکیٹ ناصر شیرازی صاحب اور تمام وہ اسیر جو اس وقت مسنگ ہیں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بے گناہ اسیر ہیں، بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب ثانیہ زہرا کی اسیری کا، ان سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے۔ بار الہ دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں فرش عزا پر بیٹھنے والے، ان سب کی حاجات کو برابر فرما۔ بار الہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین بیمار ہیں، مومنات بیمار ہیں، بے بیمار کربلا انہیں شفا عاجل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا نسل در نسل ہمیں عزاداروں میں شمار فرما۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی عزادار موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔
دشمنان عزاداری کو نابود فرما، دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بارالہ شام میں جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما، بارالہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ما قدم حسين۔